الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یہ وہ زمانہ ہے کہ حج کی درخواستیں حاجی حضرات غرائب کی تلاش میں ہیں. گروپ کی جمع غرائب. تو حاجی لوگ گروپ کے تلاش میں ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں کہ کون سا گروپ ہے جہاں سے ہمیں مناسب مالی طور پر اور سہولیات کے طور پر حج کا گروپ مل جائے. تھوڑا اور ادھر ہو جاؤ. آفتاب سے آنکھ لڑانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور ہماری بھی نہیں ہے. تو حاجی حضرات گروپ کی تلاش میں ہے اور اس فکر میں ہے کہ زیارت حرمین بصورت حج ہم کو نصیب ہو جائے, اور یہ بڑی سعادت کی چیز ہے. سراسر عاشقانہ عمل ہے کہ اپنا ہوش ہی نہیں, اس کو محبت کہتے ہیں. اپنا ہوش ہی نہیں اس کو محبت کرتا ہے. حال میں اپنے مست ہوں, میرے شیخ اور مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر سناتے ہیں کہ حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں. حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں, رہتا ہوں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. یہ حال حاجی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عشق و محبت کی عجیب کہانی ہے وہ. تو حاجی حضرات حج کو جانے والے، حج کو جانے کے خواہش مند حضرات اس بات کی فکر کرتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں گروپ جو مناسب قیمت اور مناسب سہولیات کے ساتھ ہو تو اس کے ذریعے سے ہم بھی حج کو جانے کی فکر کریں، اور یہ یقیناً بڑے سعادت کی بات ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کمی نہیں دی، ان پر حج فرض ہے اور وہ حج کو جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اپنی بزنس میٹنگز کے لیے جاتے رہتے ہیں. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بزنس میٹنگز، بلکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے کہتے ہیں ابا کہیں گھمانے لے چلے، تو یہ انٹرٹینمنٹ، ہالیڈیز اور ٹورزم، ان کے لیے بھی یہ امریکی کونسولیٹ کے سامنے کاسائے گدائی لے کر پہنچ جاتے ہیں. اور اگر وہ ان کو 6 بجے بھی بلائے نا تو یہ 4 بجے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے پاس کوئی عذر بہانا نہیں، بلکہ ہنسی خوشی وہ محترم اینڈ محترمہ صبح صبح میک اپ میں لیے، یقیناً وہ ان کے میک اپ کی وجہ سے ویزا نہیں دیتے، لیکن وہ میک اپ کر کے وہ محترمہ بھی صبح صبح پہنچی بھی ہوتی ہے. اور یہ وہ ہے کہ جن کو کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھ لو تو ان کے پاس کئی 100 بہانے ہوتے ہیں، 10 بہانے ہوتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلتی، فلاں اور یہ بات اور وہ بات. لیکن امریکن اور کینیڈین اینڈ آسٹریلین ایمبیسی یا ان کے ایجنٹوں کے ہاں جانے میں ان کو کوئی آر نہیں، شرم نہیں، صبح صبح یہ وہاں پہ بھی بڑے سوٹڈ اینڈ بوٹڈ پہنچ جاتے ہیں. تو حج مالی گنجائش ہے، کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی حج کرتا نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت ظاہرہ، کوئی ضرورت ایسی ہے، یا ظالم بادشاہ ہے جو حج پہ جانے نہیں دے رہا، حکام مثلا اس کی گنجائش گورنمنٹ اسکیم میں بنتی ہے اور وہ گورنمنٹ اسکیم میں درخواست جمع کراتا ہے، لیکن اس کی درخواست 10:30 بجے جمع ہوئی اور اس سے پہلے درخواستوں والوں کا کام ہو گیا اور یہ رہ گیا، اور جو پرائیویٹ گروپ ہے ان کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پہنچ سے باہر ہے، تو یہ عاجز اور مجبور ہے. یا اس نے کوئی ایسا مرض ہے، او مرض حابسن، کہ جس نے اس کو حبس کر دیا، جیسے فالج، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا کوئی اور مرض جو کہ اس کو بالکل محبوس کر دیتا ہے، پابند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسی حال میں کہ اس نے حج نہیں کیا جبکہ یہ تینوں باتیں نہیں تھی، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، اور بچیوں کی شادی کرنا اس ضرورت میں داخل نہیں ہے. اور مثلا ایسا بھی آیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا اور اس سال اس نے کوشش کی، اس کا کام نہ ہو سکا، آئندہ برسوں میں اب اس کی مالی گنجائش ویسی نہ رہی، یہ بھی ممکن ہے. لیکن چونکہ ایک مرتبہ حج فرض ہو چکا ہے تو اب وہ فرض ہوتا ہے پھر. اور ظالم بادشاہ، حکام، حکمران، یا اس کو مرض نے محبوس نہیں کیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اور اس نے جو اگر حج یہ نہیں کیا، ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا، فلیموت انشاء یہودین و انشاء نصانین، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی کے حکم سے، گویا کہ اس نے ایسے اللہ کے حکم کے سمجھا کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے، چونکہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کی پرواہ نہیں کی، تو گویا اس دین کو بھی، اسلام کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ سخت وعید ہے. بہرحال یہ نہ یہودی کہلائے گا، نہ کافر کہلائے گا، نہ عیسائی کہلائے گا، ہے تو مسلمان ہی ہے ابھی. یہ بہت ہی عبرت کے لیے اور سخت وعید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اگر مسلمان اگر حج نہیں کرتا، یہودی نصرانی تو نہیں بنتا وہ، لیکن وہ اللہ تعالی کے حکم سے روح گردانی کر رہا ہے، اور اس کی یہ روح گردانی کرنا، اللہ تعالی کے حکم کو نہ ماننا، انتہائی ناپسندیدہ ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے گویا کہ اس کو ایک تازیانہ عبرت اور تازیانہ غیرت دلانے کے لیے یہ بات فرمائی. یہاں تک کہ حج میں تاخیر بھی نہ کرنی چاہیے، جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے حج میں تاخیر کرنا کہ ہائے جہاز میں بیٹھوں گا مر جاؤں گا، وہاں ازدحام ہوگا، رش ہوگا، مر جاؤں گا، تو اچھا بھائی مر جائے. جب مسلمان کا عقیدہ ہے کہ موت اللہ تعالی کی مرضی سے آتی ہے، اور جس سرزمین پر اللہ تعالی کی طرف سے لکھی ہوتی ہے وہاں آتی ہے، یہی ہے نا مومن کا عقیدہ. تو اگر عرفات کے میدان میں اس کی موت لکھی ہے تو سبحان اللہ، مکہ شریف یا مدینہ شریف میں اس کی موت لکھی ہے تو سبحان اللہ، پھر اور کیا چاہیے بھائی. تم ہی تو دعا کرتے ہو یا اللہ مدینہ شریف کی موت عطا فرما، ظالم موقع بن رہا ہے تو کیوں فائدہ نہیں حاصل کرتا. اس لیے وقت سے پہلے موت آتی نہیں ہے، اور جس زمین پر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے وہاں اس کو موت آتی ہے. بہرحال جس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہو، اس کو تعجیل کرنا یعنی جلدی اس میں کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کو پسند ہے، اور اس میں تاخیر نہ کرنا، اور تاخیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تاخیر کرنا بھی حج میں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی، ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرمائے. ایسے وقت میں وہ ایک بہانہ اور بھی تراشتے ہیں، اور وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ. تو انہی لوگوں کو جب یورپ اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو وہاں لاکھوں جتنے پیسہ لگتا ہے نا، اس میں آرام سے حج کر سکتا ہے. اور آخر انسان دس ضرورتوں کی وجہ سے، ایک صاحب بات چلی تو مجھے شہر میں میرا پتہ پوچھا، میں نے کہا بھائی میں یہاں رہتا ہوں، گلستان ہے زرین سوسائٹی، کسی لوگ اتنی دور سپر ہائی وے پر، میں نے کہا زیادہ دور نہیں ہے، بکرا منڈی سے پہلے ہے، اور گائے منڈی جہاں آپ روزانہ جاتے ہیں وہاں سے پہلے ہے، اور الحبیب علی بابا، مکہ ہوٹل، اور دریائے سندھ کی مچھلی، اور ٹنڈو آدم کی سجی سے بہت پہلے ہے. اور آپ کے سسرال سے بھی پہلے ہے، کہ ان لوگوں نے سسرال حیدرآباد کا سکھر تک بنایا ہوا ہے، اور ہر مہینے سسرال یاترا کے لیے جایا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت پہلے ہے. تو دوسرے شہر دوسرے صوبے دوسرے ملک سسرال بنانا آسان اور دین سیکھنے کی لیلا کی خاطر سے دوسرے ملک بلکہ دوسرے بر اعظم تک لوگ سسرال بنا لیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو ایک ہی شہر میں تھوڑا سا دور جانا کیا مشکل ہے. لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دین سیکھنے کی خاطر سے کیسے کیسے اسرار کیے. ہمارے محدثین کرام اس جماعت کی قبور کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. انہوں نے ایک ایک حدیث شریف کے لیے میلوں میلوں سفر, سینکڑوں سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر, وہ بھی پیدل, خچر پر, گھوڑے پر, گدھے پر, پہاڑ, دریا, سمندر, جنگل, صحرا, صرف ایک حدیث شریف کی خاطر سے سفر کیا کہ فلاں محدث وہاں پر تشریف فرمائے, ان سے سند لی, ان سے الفاظ نبوت سننے کے لیے پہنچ گئے. تو آج دیکھیے ان کی محنت کا ثمرہ ہمارے پاس دین کس طرح موجود ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ اکثر سناتے تھے. کانپور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. پنکھا بند کر دو وہاں کا, ایسے منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو, بند کرو, ان کو تاکید کر دینا بند کر کے آنا. بیٹھے رہو بھائی, کہاں جا رہا ہے؟ اس کے ذمے لگا دیا. تو خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے کانپور میں, اور حکیم الامت سے تعلق. ایک دن خواجہ صاحب کانپور سے ٹرین میں بیٹھے, سہارنپور اترے, وہاں سے یکا گاڑی لی, گھوڑا گھاڑی, اور اسے تھانہ بھون پہنچے. دوپہر کا وقت تھا, حکیم الامت کی وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا بلکہ وہ تصنیف و تعلیف کا وقت تھا. حضرت بالائی منزل پر, اوپر والی منزل پر, وہاں پر مصروف تھے. خواجہ صاحب آئے, ایک نظر حکیم الامت کو دیکھا اور واپس جانے لگے. تو دوسرے حضرات نے کہا ابھی ظہر کا وقت قریب ہے, خواجہ صاحب حضرت تشریف لانے والے ہیں, آپ مل کے جائیے گا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں ملازم ہوں, اپنی ملازمت پر مجھ کو پہنچنا ہے, اس لیے مجھے واپس جانا ہے. یکا گاڑی کھڑی ہوئی ہے, واپس سہارنپور جاؤں گا, دوسری ٹرین سے واپس کانپور پہنچنا ہے تاکہ اپنی ملازمت پر بر وقت پہنچ جاؤں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس ایک نظر سے کیا ملا. فرمایا میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. ایک نظر کے لیے اتنا سفر کیا, خرچ کیا, اور ایک نظر دیکھنے کے لیے آئے. ایک نظر سے کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی حالت ایمان میں, ارے میں تم ادھر بیٹھو تھوڑا سا یار, ادھر ہو بس, ہمارے مولوی صاحب چھپ رہے ہیں. حالت ایمان میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑ گئی, کیا بنا بھائی وہ؟ صحابی. اللہ اکبر, اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج امت کے سارے علماء, اولیاء اللہ, فقہا, مجتہدین مل کر اس ایک ادنا صحابی کی خاک کے, کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیا اس نے؟ سب ایک نظر ہی تو دیکھا, لیکن کہاں پہنچ گیا؟ کسی نے حکیم الامت سے کہا کہ اللہ والوں کی نظر سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرمایا کہ بھائی بات چلتی رہی, پھر فرمایا تم صحابی بن جاؤ. کہ حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے. کیوں؟ نظر نبوت چاہیے. فرمایا اچھا تابعی بن جاؤ. کہا یہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ نظر صحابیت چاہیے. فرمایا اچھا تبعی تابعی بن جاؤ. کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ نظر تابعیت چاہیے, تابعی کی نظر چاہیے. پھر کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ والوں کی نظر سے کیا ہوتا ہے. میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت, وہ محبت کا درد, تعلق مع اللہ کی دولت ملتی ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے بزرگوں نے یہ دولت اسی طریقے سے حاصل کی ہے, اپنے مشائخ کی صحبتوں سے, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کے پاس آنے جانے سے, ان کے ہاں وقت لگانے سے, اپنی اصلاحی تعلق قائم کرنے سے, ان کی باتوں پر, ارشادات پر عمل پیرا ہونے سے. وہ درد ملا کہ تنہا عبادت کرنے والوں کو وہ چیز نہیں ملی. اللہ اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول, طویل العمر صحابی, ایمان لانے میں بڑی جد و جہد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک زمانہ گزارا, اور عمر ان کی خوب طویل ہوئی. ان کی احادیث شریف رمضان شریف سے متعلق فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخر میں. اور فرمائے فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم, اے لوگو ایک عظیم مہینہ, عظیم الشان مہینہ تم پر سایہ فگن ہے, ایک عظیم الشان مہینہ تم پر سایہ کیے ہوئے ہے. ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے نا, ماں باپ تو کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کا ایک سایہ ہوتا ہے, وہ ان کی برکتیں ہوتی ہیں. شیخ ایک سایہ ہوتا ہے, یہ برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں بڑی برکت رکھی ہے. ماں باپ کا رشتہ, شیخ کا رشتہ, بڑی برکتیں ہوتی ہیں. رضا فرمایا کہ وہ مہینہ کیسا ہے, شہر المبارک, بہت مبارک مہینہ ہے وہ, اور اس کی برکتوں کا پتہ ایسے بھی چلتا ہے کہ ایسا ایسا آدمی جو کہ سال بھر عبادت نہیں کرتا, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اور پورے سال جو قرآن پاک نہیں کھلتا وہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے. اور اس کی برکتیں رمضان شریف سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ حافظ جی, مجھ جیسا حافظ جو سارا سال قرآن پاک نہیں کھلتا, رمضان سے پہلے رٹو توتا بن جاتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں, ایک مزے کی بات ہے, فقیر یہ اکثر عرض کیا کرتا ہے, پھر دوبارہ کہتا ہوں, رمضان شریف کا مہینہ تو حافظوں کو پتا چلتا ہے, اس کی لذت تو حافظوں سے پوچھیں, لیکن وہ حافظ جو قرآن پاک سنانے والا ہو, وہ جو حافظ جی صبح, پہلے زمانے میں لوگ حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھ کر بتا دیتے کہ یہ حافظ قرآن ہے, اس لیے نہیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی, پہلے تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ داڑھی نہ رکھے. کیونکہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو داڑھی نہیں رکھتا تھا, سمجھ جاتے تھے لوگ یہ مخنث ہے, کہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بلکہ ای میل ہے. اسے فرماتے ہیں کہ ولم یبیح احد, کسی نے داڑھی کے کاٹنے کو مباح اجازت نہیں دی, کسی نے اجازت نہیں دی, کسی مجتہد فقیہ محدث کسی نے اجازت نہیں دی کہ وہ داڑھی کاٹو. اور یہ شیوا مخنثوں کا تھا, وہ کاٹا کرتے تھے داڑھی. تو حافظ قرآن کا یہ نہیں کہ وہ چہرے سے پتہ چلتا اس لیے کہ داڑھی ہے, نہیں, یہ داڑھی تو ہر مسلمان کی ہوتی تھی, پھر کیا خصوصی چیز تھی؟ خصوصی چیز یہ تھی اس کی آنکھیں اور اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا، اس کی آنکھیں لال ہوتی تھی اور اس کی آنکھیں کثرت قلت نوم یعنی نیند کی کمی کی وجہ سے ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کا چہرہ قرآن پاک کی محنت اور مجاہدات اور تلاوتوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا ہوتا تھا. اور اس پیلے چہرے کو کوئی کہے کہ صاحب پیلا چہرہ، یہ عاشق زردرو کہلاتا تھا، یعنی پیلے چہرے والا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رخ زرین من من اگر میرے پیلے چہرے کو مت دیکھنا. گلستان زرین میں رہنے والوں شیر لکھوا دو اپنے آپ، رخ زرین رخ زرین آ گئے نا، رخ زرین من من اگر میرے پیلے چہرے کو مت دیکھنا. اب وہ حافظ قرآن وہ اللہ والا کیا کہہ رہا ہے، رخ زرین من من اگر کہ پائے آہنی دارم، میرے پیلے چہرے کو نہ دیکھنا، میرے جو پاؤں ہیں پائے استقامت رکھتا ہوں، مضبوط قدم رکھتا ہوں اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں. رخ زرین من من اگر کہ پائے آہنی دارم، لوہے جیسے پاؤں رکھتا ہوں. آہن اور آگے کیا فرماتے ہیں، تو چے دانی. اب جو تو ہمارا مذاق اڑا رہے، ارے تو کیا جانے، تو چے جانی کہ چے شاہ ہم نشی دارم، کہ تجھے کیا پتا، تو اس بات کو کیا جانے کہ کس بادشاہ کو ہم نشی رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں. بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کو، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا وہ خالق و مالک، سارے عالم کے حسینوں کو پیدا فرمانے والا، ان کو نمک حسن کے نمک کی بھیک دینے والا، مال و دولت والوں کو مال و دولت کی بھیک دینے والا، سورج اور چاند کو روشنی کی بھیک دینے والا ہمارے دل میں ہے. تو چے دانی کہ چے شاہ ہم نشی دارم. سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کا عالم ہوتا تھا. کیا آنکھیں ڈوبی ہوئی، آنکھیں سرخ، چہرہ پیلا، کیوں؟ شب بیداری کی وجہ سے، رات جاگنے کی وجہ سے، اپنے محبوب کے ساتھ مشغولی کی وجہ سے اس کا یہ حال العالم ہوتا تھا. حافظ قرآن ایسے پتا چلتا تھا. اس لیے قرآن پاک کا جو مزہ حافظ کو ملتا ہے سبحان اللہ، اور رمضان شریف کا مزہ جو حافظ کو ملتا ہے صبح سے لگا ہوا ہے، فجر کے بعد سلام پھیرتے ہی لوگ بستر کی طرف دوڑتے ہیں، حافظ جی بیچارہ مسجد کی الماری کی طرف بھاگتا ہے، وہاں سے قرآن پاک اٹھا کے صبح صبح طوطے کی طرح ہل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا ہلنا کتنا پیارا ہے کہ کوئی اور کیا جانے کیا مزے مل رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. اور اس محنت میں اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، نہ وہ افطار پارٹی میں جاتا ہے نہ کہیں نکلتا ہے، بس سارا دن اسی کام میں مشغول رہتا ہے. بیچارے کو رات کو نیند بھی ڈھنگ سے نہیں آتی. کتنے ایسے حافظ قرآن کو میں جانتا ہوں کہ تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ابھی سوتے نہیں کہ قرآن پاک لے کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. فقیر کا تو معمول نہیں ہے رات کو تراویح کے بعد، لیکن لوگ ہیں بیٹھ جاتے، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، تو کیا بات ہے. اور اب رہی بات اس میں مزہ کیا ہے، یہ تو حافظ قرآن کو قرآن پاک کی تکمیل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں مزہ کیا تھا. اب وہ یاد کرتا ہے، ہائے وہ لذت وہ مزہ کہ صبح سے لے کر شام تک مشغول ہے. اب افطار پارٹیوں میں بھی جا رہا ہے، بیس دن پچیس دن میں قرآن پاک سنا دیا، اب افطار پارٹی میں بھی جا رہا ہے، اب یہاں بھی جا رہا ہے، وہ ختم قرآن کی مٹھائی کھا رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ حلیمے کھا رہا ہے، کہیں پہ جناب جو ہے وہ بریانیاں کھا رہا ہے. ختم قرآن کی برکات سے مالا مال ہو رہا ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے وہ بات وہ مزہ ختم ہو گیا. تو یہ ایسے برکت والا مہینہ کہ ایک عام مسلمان بھی قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نمازیں، تہجد اور اسی طریقے سے کتنے روزہ رکھ رہا ہے، نیک کام میں مال بھی خرچ کر رہا ہے. یہ ہے شہرن، شہرن مبارک. اور آگے فرمایا شہرن فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، پورے سال، پورے 12 مہینوں کا حاصل رمضان شریف ہے، اور رمضان شریف کا حاصل آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کا حاصل لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ، شب قدر ہے، جس کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے خیر بہتر فرمایا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، بلکہ خیر من الف شہر. اب وہ کتنی بہتر، اس کے اخلاص پر ہے. 1000 مہینے، 84 سال کون عبادت کر سکتا ہے؟ اور قابل مبارک بات ہے وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھ کر وہ برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، اگرچہ سو بھی رہے ہیں. آگے فرمائے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا. صبح سے شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو. اور وہ قیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام یعنی تراوی کو سنت مؤکدہ فرمایا، کہ 20 رکعت تراوی یہ سنت مؤکدہ ہے. قرآن پاک 20 رکعت پورے رمضان شریف تراوی پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی کوئی آدمی اگر مرد یا عورت جان بوجھ کر اس کو نہ پڑھے گا تو ترک سنت کا گناہ اس کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اور قرب سے یہ شخص محروم رہے گا. اور ساتھ میں ایک قرآن، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک بھی ختم کر لے تراوی میں، پڑھ لے یا سن لے، اور پھر پورے مہینہ پڑھتا رہے. ایسا نہیں کہ 3 روز 6 روز 8 روز 10 روز 12 15 20 21 23 25 میں ختم، باقی چھٹی. پورا مہینہ اس کا مزہ لے، کیونکہ یہ تو وہ عبادت ہے جو پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی. پورا مہینہ مزہ لے. اگر مان لو ابتدا میں قرآن پاک تو پڑھ لیا، پڑھا جاتا ہے، پھر بعد میں مجبور ہے کہ کوئی عذر ہے تو علم طرح کیف کی کیف و سرور حاصل کر لے. وہ بھی ایک کیف و سرور ہے، لیکن کوشش کریں ایسے قاری کے پڑھے پیچھے پڑھے جو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی فکر کرتا ہو، اس کے پیچھے پڑھے، اس کا بھی ایک اپنا مزہ اور لذت ہے. آگے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ. سبحان اللہ، اب اس شہر اس مہینے کی برکت دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالی سے تقرب، قربت کے لیے نوافل پڑھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نفلی صدقہ دے رہا ہے، نفلی مال خرچ کر رہا ہے، نفلی عبادتیں کر رہا ہے، کہ لیکن کیوں؟ تاکہ مجھے اللہ تعالی سے قرب مل جائے. بخصلت من الخیر، کوئی نیک کام کیا تو اس کا اجر ایسا اللہ نے رکھا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض کا اجر ملے جس کو. اور ومن ادا فریضۃ فیہ، جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، فرض نماز ہے، فرض زکات ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت اور دوسرے فرائض کرتا ہے، تو اس مہینے میں تمام فرائض، صرف نماز نہیں دوسرے اعمال سے بھی جو متعلق فرائض ہیں، اس کا ثواب ایسے ملے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جیسے 70 فرض غیر رمضان میں. تو پتہ چلا سیزن ہے، سیزن موسم ہے، کس کا؟ نیکیوں کا. اب یہ موسم اللہ تعالی کو راضی اور خوش کرنے میں گزارے یا بازار شریف میں، ہمارا فیصلہ ہے. آگے فرمایا کہ وہ شہر الصبری و صبر ثوابہ الجنہ, یہ تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا یہ رمضان شریف میں صبر کرنے والا وہ جنتی آدمی ہے. جو آدمی رمضان شریف کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے وہ جنتی ہے. میرے شیخ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ چیز ہے کہ صبر, رومی فرماتے ہیں صبر بغزی دندو صدیقی شدند, کہ تم صبر اختیار کرو تو یہ صبر تمہیں ولایت صدیقیت پر پہنچا دے گا, یعنی اللہ تعالی کے قرب کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے نبوت کے بعد, جس کو ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اور فرمایا یہ اس مقام صدیقین ملتا ہے صبر کے رستے سے. صبر اختیار کرو, اس لیے حدیث شریف میں وہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ ایک عورت کے کئی بچے, جو بچہ کی ولادت ہو وہ انتقال ہو جائے, انتقال ہو رہا ہے اور وہ بیچاری پریشان, باپ بھی پریشان ماں بھی پریشان, لیکن اللہ تعالی کے اس فیصلے پر صبر کیے ہوئے کہ جو بچہ ہوا وہ اللہ نے بلا لیا, لیکن یہ بچے اس کو جنت دلائیں گے اور اللہ تعالی کے قرب اور تعلق کے خاص اس صبر کی وجہ سے اس کو ملے گا. تو اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں, تاکہ پتا چل جائے کیسے کس قسم کے صبر ہم نے کرنے ہیں. صبر کی تین قسمیں ہیں. صبر کی ایک قسم وہ تو عوام میں مشہور ہے اور معروف ہے, وہ کیا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی غم آیا, مالی نقصان ہوا, اس بیچارے کا آئی فون چوری ہو گیا یا سنیچ ہو گیا, کھو گیا, ڈاکو نے ڈاکو لے اڑا, اب وہ صبر کر رہے ہیں. کسی کے ماں باپ بیوی بچوں کا انتقال, وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. بیمار ہوا, یا اللہ مجھے شفا دے, اور اس فیصلے پر راضی ہے. اس کے مال میں نقصان ہوا, لاس آن پروفٹ ہو گیا, یعنی نقصان تو ہوا لیکن اصلی مال میں نہیں نفع میں نقصان ہوا, اور کاروباری حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ لاس آن پروفٹ, نفع میں نقصان. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کاروباری نے اپنی خیالی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ ڈیل کروں گا تو اس ڈیل میں میں اتنا ڈیل ڈول میرا اتنا ہو جائے گا, مالی ڈیل ڈول میرا اتنا ہو جائے گا اس ڈیل میں. لیکن ہوا یہ کہ جتنا نفع ملنے کی توقع تھی اور چاہ رہا تھا اتنا ملا نہیں, اب کیا کہہ رہا ہے بیچارہ نقصان ہو گیا مجھے. بھائی کس میں نقصان ہوا؟ یہ نفع میں نقصان ہو گیا. تو اب بہرحال وہ صبر کر رہا, چاہے وہ نقصان بھی ہوا صبر کر رہا ہے. بعض لوگ ہیں جن کے جہاز ڈوب جاتے لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. صبر کی ایک قسم یہ ہے. اگر کسی عزیز کا انتقال ہو اور اس کا کوئی متعلق رشتہ دار روتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں صبر کرو, گویا کہ مراد یہ ہوا کہ اس کو کہتے ہیں رو مت. یعنی کوئی روتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو. کیا مطلب؟ یعنی رو مت. تو میرے شیخ میرے پیر مرشد کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے فرماتے ہیں رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. حضرت کے شعر کا مفہوم ہے مجھے پورا یاد نہیں آ رہے الفاظ, لیکن مانے یہ کہ میری آنکھ تو آنسو بہا رہی ہے لیکن دل تیرے فیصلے پر تسلیم سر کیے ہوئے. دل ہے تیری خاطر تسلیم سر کیے ہوئے. یعنی آنکھ سے تو آنسو بہا رہا ہے اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, تو ایسا شخص بے صبرہ نہیں کہلائے گا. یعنی رونے والا بھی صابر ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ آنکھ سے آنسو اس لیے نکل رہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, اپنے پیارے کا انتقال یا کوئی بات ہوئی. آنکھ میں آنسو ہے اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی کیا اللہ آپ کی چیز تھی آپ نے لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھ رہا ہے وہ زبان سے اور دل میں اللہ کے فیصلے پر راضی آپ کی تھی, لیکن ایک تکلیف ہے اس کو, اس تکلیف کی وجہ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں. تو آنسو بہانے والا بے صبرہ نہیں کہلاتا. ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے یار چلو اللہ کے فیصلے پر, لیکن دل ہے کہ دل میں کہہ رہا ہے میرے ساتھ کیوں ہوا یہ. یہ شخص بے صبرہ کہلائے گا. اور ایک بیچارے کی آنکھ میں آنسو ہیں, رو رہا ہے ہزاروں قطار, غم ہے اس کو, تو پتا چلا ایک ہے غم ہونا اور ایک ہے صبر ہونا, اور ایک ہی وقت میں دونوں کا جمع ہونا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. کہ پتا چلا دل میں غم بھی ہے اور اسی دل میں صبر بھی ہے. صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے آج کل ونیلا اور اسٹرابری کی آئس کریم کا جمع ہونا. کیوں بھائی, ایسے فلیور آ گئے کہ نہیں آ گئے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی؟ جب لوگ پان کھاتے ہوئے چائے پی سکتے ہیں تو غم کے ساتھ صبر ہونا کیا کوئی تعجب کی بات ہے کیا؟ ابھی تو میں نے صرف پان کا ذکر کیا, نسوار کا نہیں بولا میں نے. اب تو مثال سمجھ میں آ گئی صحیح کہ پان کی گلوری, یہ لفظ سوچ رہا تھا میں, منہ میں ایک طرف دبائے ہوئے چائے بھی پی رہے. بھائی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ایک طرف پان ہے اور چائے بھی چل رہی ہے, نسوار کی چنڈی بھی ہے چائے بھی چل رہی ہے, تو کیا تعجب ہے؟ ایک بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی تھا, اس کے ہاتھ میں دیکھا ایک چیز نظر آئی, کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تھرماس ہے. یہ تھرماس کیا ہوتا ہے؟ کہ تھرماس اس کو کہتے ہیں, اس نے ساتھی نے پوچھا یہ تھرماس کیا ہوتا ہے؟ اس نے تھرماس اس کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈی چیز ٹھنڈی رہے اور گرم چیز گرم رہے. کہا اچھا, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں 3 کپ چائے اور 3 آئس کریم ہے اس میں. یہ تھرماس ہے, ٹھنڈی چیز ٹھنڈی اور گرم چیز گرم رہے گی, اس لیے میں نے اس میں 3 کپ چائے اور 3 آئس کریم رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے اللہ کی شان, واہ واہ, عشق کی کرامت ہے کہ دل میں غم بھی ہے اور اسی عین حالت میں عشق کی کرامت ہے. وہ اللہ والوں کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ عین غم کی حالت میں اس کے دل کے اندر صبر بھی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالی کے اس فیصلے پر راضی رہنے کی کیا اس کو انعام مل رہا ہے, کیا لذت مل رہی ہے, جس کو میرے شیخ اور مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیفے تسلیم و رضا میں ہے بہار بے خزاں، کیفے تسلیم و رضا میں ہے بہار بے خزاں، کہ تسلیم اللہ کے فیصلے کو ماننا اور رضا اس پر راضی رہنا، اس میں ایک اللہ نے کیف رکھا، ایک لذت رکھی، ایک مزہ رکھا. کیفے تسلیم و رضا میں ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ غم میں تسلیم و رضا کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. اس کا جواب سنیے. مجنو کو معلوم چلا کہ لیلا بھیک تقسیم کر رہی ہے. مجنو کی کشکول کاسا گدائی لے کر پہنچ گیا پیالہ بھیک مانگنے کا. سب کو لیلا اس کے پیالوں میں بھیک ڈال رہی تھی، جیسے مجنو کو نمبر آیا اس نے مجنو کو دیکھا، اس نے پیالہ لیا اور غصے سے اٹھا کر پٹخ دیا زمین پر. مجنو ناچنے لگا، رقص کرنے لگا، اس پر ایک حالت طاری ہو گئی، کیف طاری ہو گیا، سرور آ گیا اس کو. لوگوں نے کہا تیرا تو نقصان ہو گیا، تو خوش ہو رہا؟ اس نے کہا سب کو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں لیلا کی نظر میں کوئی مقام رکھتا ہوں، کیونکہ سب کو تو بھیک دی اور میرا پیالہ توڑ دیا، ضرور تو میں اس کی نظر میں کچھ امپورٹنس رکھتا ہوں، اہمیت ہے. تو بھائی بتائیے، غم میں پیالہ ٹوٹ گیا غم کی حالت ہے، اس غم کی حالت میں وہ مست اور خوش کیوں ہے؟ پتہ چلا محبت کی وجہ سے. تو میرے دوستوں، اللہ تعالی کی جس دن ہمیں محبت اور تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر ہم بھی حضرت کا یہ شعر پڑھیں گے، کیف تسلیم و رضا میں ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا میں ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. جسم کو تکلیف ہے، روح مست ہے، روح خوش ہے. کیوں؟ اس تسلیم و رضا کا نور اس دل میں داخل ہو رہا ہے اور دل کے ذریعے سے روح میں جا رہا ہے اور جان میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہے صبر کی ایک قسم. صبر کی دوسری قسم ہے، اس کو استقامت بھی بولتے ہیں. اور پہلی قسم کا نام ہے الصبر فی المصیبت، کوئی مصیبت آ گئی اس مصیبت پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، عافیت مانگنا، دعا بھی مانگے لیکن شکوہ نہ کرے. دوسری قسم کا نام ہے الصبر علی الطاعات، اطاعت اور فرمانبرداری میں صبر کرنا، یعنی استقامت رہنا. کیا مطلب؟ گرمی کا زمانہ آیا، گرمی خوب ہے، عروج پر ہے، بجلی نہیں ہے، چلو یار روزہ نہ رکھے. روزہ رکھتا ہے، دن بھر اس پیاس کو برداشت کرتا ہے، لوگ اسی کے قرب و جوار والے کھوجے مار رہے ہیں، لیکن یہ روزہ دار ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو دو خوشیاں ہیں، لصائمی فرحتان، دو خوشیاں ملتی ہیں، عند الافطار، جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے خوشی کے مارے اس کا برا حال ہوتا ہے، اور عند لقاء مولا، اور جب اپنے مولا سے ملاقات کرے گا اس روزے دار کو اس وقت ایک خاص فرحت اور مزہ آئے گا، ایک خاص خوشی ملے گی. اس لیے فرمایا کہ لصائمی فرحتان، دو فرحت، دو خوشیاں ہیں، دو دگنی خوشی ہے، دگنی دوہری خوشی ہے، دوہری. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دوہری خوشی. اب وہ روزے پر قائم ہے. اسی طریقے سے رات کا وقت آیا تراویح، اب دن میں روزہ رکھ لیا ہے، काम पर गया, तिजारत नौकरी थका हुआ है, कह रहे यार चलो आज तो उन लोगों की बात मान लो जो कहते हैं 8 रकात तरावी पढ़ लो। और एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसको साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन बेचारों से बन नहीं पाती। हां वो सादा लोह मुसलमान, वो तो काल अल्लाह काल रसूल सुन के ही बेचारा खामोश हो जाता है। उसको क्या पता काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कहे, उसको क्या पता, वो कहेगा आमन्ना और सदकना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। लेकिन ये तो आलिम समझता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत सहाबा से लेकर आज तक 20 रकात तरावी चली आ रही है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था और इख्तलाफ अब भी नहीं है। मजे की बात है, इख्तलाफ अब भी नहीं है, बात वही है, बस ये लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए एक होता है इख्तलाफ, एक होता है खिलाफ। इख्तलाफ तो ये होता है दो बातें होती, एक हक एक एक ही चीज में दो चीजें होती, दो माने होते, दो बातें होती, तो वो इख्तलाफ होता। यहां इख्तलाफ नहीं है, यहां खिलाफ है कि सुन्नत मसला तरीका जो मुसलमानों का चला आ रहा है वो सुन्नत मौकदा जिस पर सारे सहाबा उलमा औलिया अल्लाह ताबईन तबे ताबईन मुहद्दिसीन तमाम मुसलमान उनका इजमा चला रहा है, सिलसिला चला रहा है 20 रकात तरावी का। अब अगर किसी ने अब खिलाफ कर रहे हैं कि नहीं वो नहीं 20 नहीं 8 है, इसको खिलाफ बोलते हैं। अब उसका भी दिल चाहे यार चलो आज मैं, लेकिन जब खड़ा हुआ अल्लाह ताला के हुक्म कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, और उसको यह हदीस शरीफ कान में है, मन कामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमजान शरीफ में कयाम किया यानी तरावी की सुन्नत को जिंदा किया ईमान की ईमान के साथ और सवाब की लालच में कि मुझे मुझसे अल्लाह राजी और खुश होंगे, मैं अपने आका के इस तरीके पर अमल करूंगा, तो गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, उसके पहले जितने गुनाह हैं अगले तमाम गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा, बख्श दिए जाएंगे। दिल दुखता है, टांगे भी दुखती हैं, बेचारा सलाम फेर कर अपनी पांव भी दबाता है, हाय उई निकलती है, लेकिन जहां इमाम खड़ा होता है अल्लाह ऊपर कहकर, वो भी अल्लाह ऊपर कहकर खड़ा हो जाता है, 40 रकात के बाद जाता है, हाय हुई कमर करता हुआ जाता है। फकीर का तो शौक यह है, अल्लाह ताला को उसकी अदा बहुत अच्छी लगती होगी। क्यों? हदीस शरीफ में आता है कि वो बंदा जो रिस्क हलाल की खातिर से सुबह से लेकर शाम तक टोकरा उसने कमर पर रखा, अमरूद और आम बेचने के लिए निकला, आम वाला एक रेड़ी पर आम लेकर जा रहा था, किसी ने पूछा भाई ये क्या है रेड़ी पर, ये क्या है? उसने कहा ये लंगड़ा है। उसने कहा अरे अगर सही सालिम होता तो रेड़ी पे जाता, लंगड़ा है तभी तो रेड़ी पे जा रहा है। अब वो बेचारा टोकरा कमर पर सारा दिन आवाज लगा रहा है, आम ले लो अमरूद ले लो, थक कर चूर हो गया, शाम को आया, हाय उई यहां दर्द वहां दर्द। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह, और नमाज का जब वक्त आया दिन भर बेचारा नमाजें भी पढ़ता रहा और सौदा बिल्कुल सही सही उसने बेचा, और जब शाम को आया हाय उही करता हुआ आ रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को मोहब्बत से देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी रिस्क हलाल कमाने की खातिर से जब वो करता है और हाय हुई कर पर उसकी अल्लाह ताला मोहब्बत की नजर डालते हैं, तो जो तरावी पढ़ने में जिसको हाय उई करता होगा अल्लाह ताला उसको मोहब्बत से ना देखते होंगे। इसलिए हाय भी किया जाए, उई भी किया जाए और पढ़ते भी जाए, ये इसको कहते हैं अदाए मोहब्बत। सब्र है ना, ये सब्र है। اور سب سے جب صبر سے جمع ہوا ہے. اگرچہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے امام صاحب الضالین آمین کہتے ہی ایک آیت پڑھتے ہی رکوع کر لیں, کتنے اچھے ہوں گے امام صاحب. یہ تو اس دن حافظ جی کو کوسنے دیتا ہے جس دن حافظ جی پر کیفیت اور مستی طاری ہوتی ہے. کہ آج حافظ جی تو بیوی سے لڑ کے آئے ہیں, وہ تو پڑھائیں گے لمبی نماز پوری, ہمیں تو اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے, ان کو تو نہیں جانا. لیکن وہ صبر سے کھڑا ہوا ہے کہ جیسا پڑھ رہے ہیں وہ حافظ اپنی مست کیفیت کے ساتھ, وہ لذت اور مستی کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, وہ بھی بےچارا صبر سے پیچھے کھڑا ہوا قرآن پاک کو سن رہا ہے کہ میرے مالک کا میرے مولا کا کرام ہے. اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو تکلیف ہے, اس کو کہتے ہیں صبر کی وہ قسم, الصبر علی الطاعات. فجر کی نماز رات بھر لائٹ نہیں, فجر کی نماز کا وقت آیا, اب عین نماز سے پہلے لائٹ آ گئی, اب دل چاہا کہ یہیں سو جاؤ, ہمت کرتا ہے, اٹھتا ہے, لڑتا ہے, گرتا ہے, پڑھتا ہے, پہنچا, نماز پڑھی کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نماز پڑھی, ابھی امام نے پہلا سلام پھیر کے دوسرا سلام السلام علیکم کہا, اس نے بھی دوڑ لگائی بھاگ گیا. میں کہتا ہوں یہ بھی بہت اچھا ہے, کتنی ہمت ہے اس کی کہ ماشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, واہ یہ سلام ہے تیرے صبر کو, یہ بھی صبر ہے. مال خرچ کر رہا ہے دل میں تکلیف ہو رہی ہے, زکاۃ دے رہا ہے دل تکلیف سے بھرا پڑا ہے, یار ہائے میرا مال میں نے کمایا, خون پسینے کمائی, بیچارہ لرستے کانپوں سے ہاتھ سے پیسہ نکال کر ہاتھ کانپ رہے ہیں, یا چیک لکھا دستخط نہیں ہو رہے بیچارے سے, لیکن اللہ کا حکم ہے اس نے حوالے کر دیا, کہ اگرچہ ہاتھ بھی کانپ رہے لیکن دل سے اللہ کے حکم پر راضی ہے, تو یہ بھی صابر کہلائے گا. ارے میاں تکلیف ہونا کوئی اتنی بری چیز تھوڑی ہے, ہوتی رہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لے تو میں واللہ کہتا ہوں احساس تکلیف جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی تکلیف ہے, ایک ہے تکلیف, ایک ہے احساس تکلیف, وہ تو سب کو ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو تکلیف سے بھاگ جاتا ہے, ایک وہ شخص ہے جس کو احساس تکلیف ہے لیکن جمع ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ شخص اللہ تعالیٰ کے صابر لکھا جائے گا. اور ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت لے لی, اب اس کو احساس تکلیف بھی ختم ہو گیا. کیوں بھائی, صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر کسی آدمی کی شادی ہو یا جن کی شادی ہو چکی ہے ان کی سیکنڈ وائف آ رہی ہو, دوسری شادی, اور وہ بھی دن کے 12 بجے بارات, گرمی سے سب کا برا حال, لوگ کوسنے دے رہے ہیں باراتی اور دعوتی, کیا مصیبت ہے اس کو, لیکن دلہا کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کو گرمی کا احساس ہوگا؟ بھائی دلہا کی تو حالت سب سے جدا ہوگی, اگرچہ وہ شیروانی پہن کے اندر پسینے 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 ہو رہا ہوگا, لیکن وصل, ملاقات اور میٹنگ اور ملنے کی جو لذت ہے وہ اس احساس سے تکلیف پر بھاری ہوگی کہ نہیں ہوگی, غالب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو تکلیف ہوگی, اس شخص کو محبت کی وجہ سے احساس سے تکلیف نہ ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بھی صبر کی دوسری قسم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر جمے رہنا اور تکلیف کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے بھاگ نہ جانا. شیخ سے رابطہ اور تعلق کیا, اب جمع ہوا ہے, اس کی صحبتوں میں اگرچہ تکلیف آ رہی ہے, لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, ارے میاں کیا دین سیکھنے کے لیے سوراب گوڈ ہی رہے گا, وہاں بھاگے چلے جا رہے ہو, کیا کوئی اور دین نہیں سکھاتا؟ تو میرے شیخ بات فرماتے ہیں, دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم۔
اگرچہ محلے میں رہنے والا ہے، قرب و جوار میں رہنے والا ہے، اس کا دل نہیں مل رہا، لیکن دور رہنے والے کا دل مل رہا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ ابو جہل روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے لیکن محروم بن رہا ہے، دیکھ رہا ہے لیکن محروم ہے۔ اور وہ صحابہ حضرت سلمان فارسی جو تمام پرانی شریعتوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ صحابہ جو مدینہ شریف سے آ رہے ہیں زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں جو حاضری دے رہے ہیں، اطراف عالم سے آ رہے ہیں، اور وہ کامیاب اور جو ہے وہ خوشبخت بن کے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم پڑوس میں ہے، ساتھ رہ رہا ہے لیکن بدبخت اور شقی بنا ہوا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ دل کا ملنا ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہو گئی، جمع ہوا ہے، شیخ کے پاس آنا جانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کی تیسری قسم ہے جس کا نام ہے تقویٰ، اور وہ ہے الصبر عن المعصیتی، معصیت یعنی گناہ سے بچنے میں صبر کرنا۔ اب ایک آدمی نے داڑھی رکھی، عورت نے شرعی پردہ کیا، شرعی پردہ گھر میں شروع کیا، بھائیوں نے، برادری نے، خاندان نے کہا ارے میاں یہ کیا کون سا دن لے کر آ گئے تم، کیا اب ہم اپنی بھابھی سے بھی نہیں مل سکتے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کیا ایک مقدمہ آیا، اور وہ مقدمہ یہ دو بھائیوں کا جھگڑا تھا، اور جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک بھائی حضرت کے آنا شروع ہو گیا، اس کو مسئلہ پتا چلا، اب دوسرے بھائی ملنے گئے تو اس نے اس کو پہلے تو گھر میں گھستے تھے، اب اس کو مردانے میں بٹھایا، اب انہوں نے بڑی کوششیں کی، اب یہ تو نہیں کہا لیکن طریقے سے بیٹھے اسرار آئیے تشریف رکھ کے بٹھایا، گرمی تھی شربت بنا کے لے آئے، شربت پلایا، ابھی شربت پیا نہیں، بھابھی کیا ہیں؟ کہا اچھا آپ شربت تو پیے، شربت پیا، سانس لیا، بھابھی کیا ہیں؟ شربت ختم ہو گیا، الحمدللہ نہیں کہا، بھابھی کیا ہیں؟ کہا اچھا ابھی کھانا آ رہا تھا، ہاتھ دلائے وہیں پر، ہاتھ دلائے، دسترخوان لگایا، کھانا آ گیا، مرغا کھلایا، عمدہ چیزیں ہر لقمے پر، بھابھی کیا ہیں؟ کھانا ختم کیا، میٹھا لے کر آ گئے، اب میٹھا بھی ہضم نہیں ہو رہا، بھابھی کیا ہیں؟ اس کے بعد جناب میٹھا بھی ختم ہو گیا، پوچھا چائے پیئیں گے یا گرین ٹی، بھابھی کیا ہیں؟ خیر چائے بھی پلائی، پان بھی کھلایا، بھابھی کی رٹ نہیں چھوڑی۔ جب سب کھا چکے، کیا بات ہے، میں بھابھی سے ملنا ہے، تشریف رکھا، کیوں کتروڑی کتکڑیاں لگا رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھو بھائی، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا ہم اس گناہ میں مبتلا تھے، سب بھابھی نہیں آئیں گی آپ کی پردہ کریں گی، تم نے ہمیں غیر سمجھا ہے، تجھے پال پوس کے میں نے بڑا کیا ہے، تو نے مجھ پر شک کیا، بائیکاٹ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں بائیکاٹ اصل میں بھائی کاٹ ہے، بھائی بھائی سے کو بھائی کو بھائی سے کاٹ دیتا ہے۔ بات بڑی، حضرت سے ان کو بھی تعلق تھا ایک، حضرت پر مقدمہ پہنچے، کیا بات ہے حضرت، یہ تو غیروں سے سلوک کرتا ہے۔ حضرت والا ہردوئی اللہ اکبر، کیا دین، اللہ والوں کے دین سکھانے کا کیا انداز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا بھائی سے ملنے گئے تھے، جی حضرت۔ عزت سے ملے، جی حضرت۔ عزت سے بٹھایا، جی حضرت مسئلہ کیا ہے؟
بھابھی سے نہیں ملایا.
شربت پوچھا؟ جی حضرت. مسئلہ کیا ہے؟
بھابھی سے نہیں ملایا.
کھانا پوچھا؟ جی حضرت. کھانا بڑھیا تھا گھٹیا؟ بڑھیا تھا. مسئلہ کیا ہے؟
بھابھی سے نہیں ملایا.
میٹھا کھلایا؟ جی حضرت. مسئلہ کیا ہے؟
بھابھی سے نہیں ملایا.
چائے پوچھی؟ پان پوچھا؟ جی حضرت. مسئلہ کیا ہے؟
بھابھی سے نہیں ملایا.
اب حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا بھائی سے ملنے گئے تھے یا بھابھی سے؟ اب بھابھی تو بول نہیں سکتے تھے منہ سے، تو کیا کہتے ہیں؟
حضرت بھائی سے ملنے گیا تھا.
فرما بھائی مل گئے؟ جی حضرت. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب خاموش. یہ ہوتی ہے نفس کی چوری. بھائی بھائی سے ملنے گئے، بھائی نے تمہیں عزت دی، شربت پلایا، کھانا کھلایا، بڑھیا کھانا کھلایا، مرغی کی ٹانگ ٹھسائی تجھے، میٹھا کھلایا، پان کھلایا، چائے پلائی، اور بوٹیاں نکالنے کے لیے ٹوتھ پک بھی دیا. اب تجھے تکلیف کیا ہے؟ دادا شریعت کا حکم ہے، خاندان برادری مذاق اڑا رہے ہیں، اگرچہ وہ پردہ نہیں کر رہے لیکن یہ پردہ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تقواہ اور استقامت، اور یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بڑے آئے، بڑے ملا بنے پھرتے ہو، بڑے پیر بنے پھرتے ہو، تمہارا دین عجیب ہے. تو کوئی عجیب دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. نہ یقین آئے تو مفتی سے جا کر پوچھ لو کہ پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اب نظر بچانے کا کوئی حسین عورت سامنے آئی، اب یہ دل پر زخم اٹھا رہا ہے، تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت گو ولولے ہمیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. نظر بچا لی. اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیتی، گناہ سے بچنے میں صبر کرنا. سود کا موقع آیا کہ کسی بینک سے فون آ رہا ہے، اور وہ بھی سریلی آواز میں فون آ رہا ہے، سر آپ کنگریچولیشنز ٹو یو، یو آر سلیکٹڈ. اب جناب آواز سنی تو سر کی سرک گئی. سر ہماری طرف سے اسکیم نکلی ہے کہ ہم لون دے رہے ہیں، ہاؤس لون، بزنس لون، اینی لون، ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ، سب دے رہے ہیں آپ کو. اب وہ ہے سود. اب خاتون روزانہ فون کر رہی ہے، سر پلیز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے مفتی حضرات نے فتویٰ دے دیا ہے. میرے دوستو سچ عرض کرتا ہوں، اللہ اس سے بچائے، لیکن یہ موقع آتے ہیں، ایسے وقت میں کچھ بھی کہے وہ، یہ بھی نہیں کہے میں نہیں کرتا، خاموشی سے فون رکھ دے بس کہ نہیں لینا سود. یہ ہے الصبر عن المعصیہ. اور رمضان شریف تو مہینہ اسی کا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا حلال، تربوز دیکھ رہا ہے، شربت دیکھ رہا ہے، پانی دیکھ رہا ہے، ریفریجریٹر کو دیکھتا ہے، زموں میں پانی آتا ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے صبر کیے ہوئے. شام کا وقت آیا، تراوی پڑھنے میں صبر ہے. افطار کا وقت آیا، اس کے سامنے انواع و اقسام کی دہی بڑے بھی ہے، پکوڑے بھی ہے، اور فروٹ چاٹ بھی رکھی ہے، چنے کی چاٹ بھی رکھی ہوئی ہے، کھجور بھی رکھی ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے، کتنی انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہیں. لیکن حاجی وہ جو روزے دار ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھتا تو ہے لیکن اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کہ سامنے
نے اس کے نعمتیں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں وہ رزق کو نہیں رزاق پر نظر رکھے ہوئے ہے. اگرچہ رزق اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کھا لے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن نہ اٹھاتا ہے نہ کھاتا ہے. اس کا اس بات پر انتظار ہوتا ہے، کان لگے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام کی صدا ہے، وقت داخل ہو تو میں روزہ کھولوں، پھر بے شک ان چیزوں کو کھاؤں گا. یہی تو صبر ہے. اس لیے فرمایا وہ ہوا شہر صبر و صبر و ثواب صبر الجنہ و صبر و ثواب الجنہ. صبر اس کا ثواب، اس کا صلہ، اس کا انعام جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس صبر کو اختیار کرنے کی جو تینوں اقسام ہیں توفیق عطا فرمائے، اور استقامت بھی نصیب فرمائے، گناہوں سے بھی بچائے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس حدیث شریف کی برکات سے مالا مال فرما، اپنا قرب عطا فرما، معاف فرما، مغفرت فرما. یا اللہ مدد فرما. یا اللہ صبر کی تینوں قسموں پر عمل کی توفیق عطا فرما، عافیت نصیب فرما، امتحان سے بچا، آزمائش سے بچا، مصیبت سے بچا، بلا سے بچا. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہر قسم کی عافیت سے بچا، مخلوق کے دشمنوں کے تان و تشنی سے بچا، برادری کے کہنے سننے سے بچا، حفاظت فرما، تقوی عطا فرما، استقامت عطا فرما. یا اللہ تعلق ما اللہ عطا فرما. یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اعمال عطا فرما، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 100% اپنا فرما بردار بنا، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو کو قبول فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما، عنایت و مہربانی فرما، رحمت نادل فرما. یا اللہ اپنی محبت اور تعلق خاص عطا فرما، وہ قرب اور وہ لذت اور وہ تعلق ما اللہ جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، ہماری جانوں کو نصیب فرما. معاف فرما یا اللہ، معاف فرما، معاف فرما دیجئے، اپنا کرم اور اپنے کرم اور یا اللہ تو عنایت خاصہ عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے، 100% شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، خاص فضل و مہربانی فرما دیجئے. جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی یا کہنا چاہتے تھے، یا اللہ سب پر فضل فرما، حاجتیں پوری فرما، رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ آ فرما. یا اللہ جن پہ ذمہ حج فرض ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے حج میں یا اللہ تعاون یا اللہ فرما، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. اور جو حج کو جانا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے مقبول اور حج آسان فرما، آسانی پیدا فرما، قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمن الرحيم.